حدثني اسماعيل حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه. اللہ اس شخص کا ضامن ہے, گارنٹر ہے, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے جبکہ اس کو اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے کلمات کی تصدیق نے نکالا ہو. کلمات, ٹھیک ہے, اس کے کلمات کی تصدیق نے نکالا ہو, یعنی اللہ کی بات, اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے نکلا ہو اخلاص نیت کے ساتھ کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ اسی گھر میں واپس لوٹائے گا جہاں سے وہ نکلا تھا. اب امام بخاری یہاں پر کلمات لفظ کی وجہ سے اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ کے کلمات بھی ہیں. پہلے امر کی بات ہوئی یا کلمات کی بات ہوئی؟ کتنا خوبصورت ہے یہ علم نا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے. ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں, یا یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور ان سے نکتہ نہیں نکالتے. تو امام بخاری کو اللہ نے ایسی حکمت عطا کی کہ جنہوں نے اس طرح علم کو چن کے موتیوں کی طرح بہترین طریقے سے سجا بھی دیا اور صحیح جگہ پر لگا بھی دیا. یعنی اگر آپ باب نہ پڑھیں اور یہ حدیث خالی پڑھیں, جیسے کہ بخاری کی حدیث ہم کہیں کہیں پڑھتے رہتے ہیں, تو ہم کبھی بھی نہیں اس نتیجے تک پہنچ سکتے کہ اس سے کون سا حکم نکالنا مقصود تھا امام بخاری کو جو انہوں نے باب باندھا ہے. تو پہلے حدیث کو سمجھ لیتے ہیں. اس میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا بہت بڑا اجر ہے, لیکن وہ اجر مشروط ہے. کس چیز کے ساتھ؟ نمبر ایک کہ وہ اس لیے نکلے. کس لیے نکلے؟ کیا کہا گیا حدیث پڑھے, جہاد فی سبیل ہی و تصدیق کلماتی ہی, صرف اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ اور اس کی باتوں کو سچا سمجھ کر کہ یہ اجر مجھے ضرور ملے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہونا چاہیے. وہ یقین انسان سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کہیں کام کریں گے اور آپ کو وہاں سے تنخواہ ملے گی, تو پھر آپ کے کام کرنے کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ہو پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی, تو پھر آپ بد دلی سے کام کرتے ہیں, کبھی سوچتے ہیں میں چھوڑ دوں کوئی اور کام کر لوں, ہے کہ نہیں؟ دین کے معاملات میں جب مثلاً آپ طالب علم ہیں گھر سے نکلتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں, تو آپ چھٹی کریں گے؟ نہیں کریں گے. پھر بیمار ہو تندرست ہو کچھ ہو, نہیں مجھے جانا ہے, مجھے اتنا بڑا آنر ملتا ہے روز, کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتے ہو گھر سے نکل رہے ہیں. اور جب یہ نہیں ہوتا تو کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی. اب ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل رہا ہے اور اس کے لیے موٹیویشن کیا ہے کہ اس کام پر اللہ نے جو مجھ سے وعدے کیے وہ ضرور پورا کرے گا, لہذا وہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے, نہ اپنے مال کی, نہ اپنے گھر کی. یعنی آپ سوچیں کہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو نہیں یقین ہوتا کہ وہ واپس آئے گا کہ نہیں. اس کے پیچھے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, اس کی بیوی بھی ہوتی ہے, اس کا کاروبار بھی ہوتا ہے, اس کی جاب بھی ہوتی ہے. اتنا کچھ چھوڑ کے وہ نکل رہا ہے, کیوں نکل رہا ہے, کس کے لیے نکل رہا ہے؟ صرف کچھ مال لینے کے لیے؟ تو وہ تو یقینی بات ہی نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں, غنیمت ملے گی یا جان بھی جائے گی, یہ تو کوئی پتہ نہیں نا. تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے, اس کے رستے میں نکلتا ہے, اور دوسرا اس کی باتوں پہ یقین کر کے نکلتا ہے کہ اگر میں نکلا تو دو میں سے ایک چیز تو مجھے ضرور ملے گی, یا شہادت ملے گی وہ بڑے عالی درجات ہیں, یا کیا ملے گا, غنیمت ملے گی تو بھی حلال ترین مال ہے اگر غنیمت ملتی ہے. تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اگر انسان کا یقین پختہ ہو کہ اس کام میں میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, تو پھر انسان کے اندر استقامت آ جاتی, پھر انسان جم جاتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ جو شخص اپنے قوم کے تعصب میں لڑتا ہے یا بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے لڑتا ہے یا ریاکاری کے لیے جنگ کرتا ہے, تو وہ اللہ کے راستے میں جنگ نہیں ہوتی. صرف اس کا جہاد جہاد شمار ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر کرتا ہے. اور جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے, یا وہ شہادت پاتا ہے یا وہ سلامت رہتا ہے. اگر شہید ہو تو جنت کا حقدار ہے, سلامت رہے تو ثواب کا مستحق ہے, غنیمت کا مستحق ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے والا کسی بھی صورت میں محروم نہیں ہے اگر اس کی نیت درست ہے. تو جہاد جو ہے اس کی الٹیمیٹ شکل قتال ہے, جنگ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں. ایک ہے کفار و مشرکین سے, دوسرے ہے شیاطین سے, تیسرے ہے اپنے آپ سے, اپنے نفس سے. اور ان تینوں قسموں کے بارے میں آتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اور اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا. تو امام بخاری نے اس حدیث سے اللہ کے کلمات کو ثابت کیا ہے. اور جو کلمات کی بات ہے تو یاد رکھیے کہ کلمہ کن بھی کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لی گئی ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات, تو ہم اس کے ناموں کا واسطہ دے کے پناہ طلب کرتے ہیں. اور اس میں بھی آتا وہ بھی اسماء اللہ الحسنى. حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابی موسیٰ قال, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل یقاتل حمیۃ ویقاتل شجاعۃ ویقاتل ریاء فای ذلک فی سبیل اللہ. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, کوئی شخص خاندانی حمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے, نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے لیے, کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے, اور کوئی محض ریاکاری دکھاوے کے لیے شو آف کرنے کے لیے لڑتا ہے, تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ قالا, آپ نے فرمایا, من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا, جو اللہ کے کلمے یعنی دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہے وہ لڑنا اللہ کے راستے میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کا مقصد نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت کے دو معنی, ایک ہے گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ کی, توحید کو ثابت کرنا, تو کلمہ توحید کو بلند کرنا, اور دوسرے ہے شہید ہونا, یعنی اللہ کا کلمہ بلند ہو اور باقی سب نیچے ہوں. اور یہاں پر پھر کلمۃ اللہ سے مراد قول لا الہ الا اللہ لیا گیا ہے. تو یہاں امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں؟ تاکہ کس چیز کو ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بھی ہے اور وہ بھی اللہ کا کلام ہے. کلمہ جو ہے یہ کلمات اس کی جمع ہے, اور کلمہ سے مراد کوئی بول یا کسی کی کہی ہوئی کوئی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی کی کہی ہوئی کوئی بات کیا کہلاتی ہے؟ آپ نے گرامر پڑھی, اس میں کلمہ پڑھا, کیا ہوتا ہے کلمہ؟ ہر وہ بات جو منہ سے نکلی وہ کلمہ ہوتا ہے. اور پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک محمل دوسرا غیر محمل, ایک بامانی اور ایک بے معنی, ایک فائدہ مند اور ایک بے فائدہ. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں, کچھ فائدہ مند کرتے ہیں اور کچھ بے فائدہ بھی کرتے ہیں. تو ہم سب کو نا اپنی زبان پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے آپ کو روز ریمائنڈر دیتی ہوں آپ کے توسط سے, آپ کو کہتی ہوں مراد میری اپنی طرف ہوتی ہے, کہ ہمیں چیک رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ فضول بات کر جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں, پھر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال, تو کلمات اللہ یعنی جیسے سورۃ المومنون میں آتا نا, کلا انھا کلمۃ ہو قائلھا, تو اس سے کلمہ لفظ کی وضاحت ہو جاتی کہ جو کوئی قائل کہتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے, کوئی لفظ ادا کیا جاتا ہے, اور اس کی جمع جو ہے کلمات ہے. کلمات جو ہے کچھ کونی ہے کچھ شرعی ہے. کونی کیا ہوتے ہیں؟ جو کائنات پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہو رہے ہوتے ہیں. اور شرعی کون سے ہوتے ہیں؟ جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کونی کلمات جن کا تعلق مخلوقات کو بنانے سے اور کائنات کو بنانے سے ہے, اور دوسرے شرعی کلمات جن کا تعلق عبادات سے ہے. ٹھیک, جو رسول لے کر آتے ہیں. رسولوں کے بعد شرعی کلمات نہیں ہوتے, جو وہ لے آئے بس وہی شرعی کلمات تھے. یہ نہیں کہیں کہ میری بات جو ہے وہ شرعی کلمہ ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور کونی کلمات کی مثال کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اور قلنا یا نار کونی وردن, یہ کونی بھی کلمہ کن ہے. ٹھیک ہے, وسلام علی ابراہیم. اور شرعی کلمات کی مثال کیا ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. ٹھیک, یہ شرعی کلمات ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بھی دیے کلام کی شکل, اور باقی تخلیق بھی اللہ کے کلام سے ہوئی ہے اور احکامات جاری ہوئے ہیں کائنات پر. اور دوسرا یہ کہ خلوص نیت ہر نیک عمل کی قبولیت کی شرط ہے. اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے نیک عمل قبول نہیں ہوتے. اور اخلاص کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کو صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خالص کرنا. خالص کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ والی چیز. ایک خالص چیز ہوتی ہے, ایک ملاوٹ والی. تو ملاوٹ والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا جائے, دنیا کا فائدہ سمیٹنے کے لیے کوئی دین کا کام کرنا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. تو عجیب بات ہے, دل کے اندر نیت دنیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی خاطر, تو یہ خالص نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کوئی بھی چیز دیں جو خالص نہ ہو تو اس کو کیسا لگے گا؟ چلے اس کو تو پتہ نہیں کیسا لگے گا, آپ کو کیسا لگے گا جب کوئی بھی آپ کو ملاوٹ والی چیز دے؟ کچھ بھی نہیں, آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتی ہوں, برا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں ملاوٹ والے عمل دیتے رہتے ہیں؟ اس کو اچھا لگتا ہوگا, وہ راضی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اور کام ہم ملاوٹ والے کر رہے ہوتے ہیں. ملاوٹ والا دودھ، پاکستان میں تو ملاوٹ کو سمجھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. مثلاً اگر کوئی شخص اپنے کسی عمل کے ذریعے لوگوں سے مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو جھوٹ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے گا جیسے اس نے ارادہ کیا. مخلص شخص وہ ہوتا ہے جس کے دل پر لوگوں کی تعریف اور تنقید کا کوئی اثر نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کو فوراً نکال دے. وہ لوگوں کی مدح سرائی سے خوش نہیں ہوتا اور لوگوں کی مذمت سے غمگین نہیں ہوتا. وہ ذاتیات سے باہر نکل آتا ہے، ذاتیات سے باہر نکل آتا ہے. ذاتیات کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو پرسنل لے لینا. یہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی، اس نے یہ کہا ہے نا، یہ مجھے ہی سنایا ہے، ہر چیز کو پرسنل لے لینا. ایسا انسان بڑا ہی بےچارا ہوتا ہے، مصیبت کا مارا ہوتا ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہیں کوئی چیخ ہو، کوئی آواز ہو، سمجھے کہ ہمارے خلاف کچھ ہونے لگا ہے. یہ منافقین کے ساتھ مصیبت تھی. پھر اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ نیک عمل کو خفیہ رکھنا، چھپانے کی کوشش کرنا، اور اس بات کو پسند نہ کرنا کہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو. اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شہرت کی طلب نہ رکھے، شہرت کی جگہوں سے دور رہے، اور لوگوں کے پتہ چلنے سے اپنے عمل میں اضافہ یا خوبصورتی پیدا نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں بس میڈیوکر وے میں، ایسے ہی درمیانہ سا، لوگ دیکھنے لگ گئے، اب آپ نے کیا شروع کر دی؟ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ایسے ڈھیلے ڈھالے، پتہ چلا ٹیچر پاس سے گزر رہی تو مخارج ٹھیک شروع کر دی کہ شاباش مل جائے. تو اخلاص جو ہے یہ ریاکاری کی ضد ہے. ٹھیک ہے، تو جو کام لوگوں کے لیے کیے جائیں، چاہے وہ عبادات ہو، نماز، روزہ، تہجد وغیرہ ہو، یا اس کے بدلے دنیا کا اجر مانگ رہے ہیں، تو پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ابن جریر طبری کہتے ہیں، جو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز یا تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کا جو اجر مانگ رہا ہے میں اسے پورا پورا دے دیتا ہوں، اور آخرت میں یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی اگر عبادات کا بدلہ بھی ہم دنیا کی صورت میں مانگتے ہیں کہ میں بہت نمازی ہوں لہٰذا مجھے یہ چیز تو مل ہی جانی چاہیے، میں نے پورے روزے رکھے ہیں، میری یہ دعا تو قبول ہو ہی جانی چاہیے جو کسی دنیا کی چیز کے حصول کے لیے تھی. تو ریاکاری جو ہے یہ سخت نقصان دہ چیز ہے، اور جہنم میں سب سے پہلے ریاکار ہی جائیں گے اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو اس مرض کا علاج کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ جنت والے کام کر رہا ہوتا ہے انسان اور آخر میں آ کے ٹھوکر لگتی ہے اور جہنم میں جا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی دل میں اخلاص نہیں تھا، اوپر اوپر سے بہت اچھا تھا سب کچھ. تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مدد طلب کرنی چاہیے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لاحد فیہ شیئا. دوسرے یہ کہ ریاکاری کے جو نقصان ہے وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگ صرف سن رہے ہیں، میرے خیال انہیں یقین ہوگا کہ وہ ساری باتیں یاد رکھ لیں گے. کچھ کچھ اہم باتیں نوٹ بھی کیا کیجیے، اور گھر جا کے کہیں اسٹیکر بھی لگا لیا کیجیے، یا اپنے دل پہ اسٹیکر لگا لیا کیجیے، کیونکہ یہ باتیں اتنی دفعہ ہو چکی ہیں لیکن ہر دفعہ بھول جاتی ہیں، ہر دفعہ یاد دہانی کرنی پڑتی ہے. تو پہلا کام اللہ سے مدد طلب، دوسرا کام ریاکاری کے نقصان کو سامنے رکھیں کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، قیامت کے دن شدید حسرت ہوگی، ذلت اور رسوائی ہوگی، جنت حرام ہو جائے گی، جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہوگی. پھر ریاکاری کا سبب معلوم کریں کہ یہ کیوں کر رہی ہوں میں، اس کے پیچھے ٹریگر کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. عام طور پر تین وجہیں ہوتی ہیں. ایک ہے تعریف کی خواہش کہ کوئی میری تعریف کرے. کچھ لوگ تعریف کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت تعریف کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے پیناڈول کی طرح چلنے کے لیے. ریسنٹلی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ظاہر حج عمرے پہ سبھی تھک جاتے ہیں، کہ وہ پیناڈول اس طرح کھا رہے تھے جیسے ٹافی کھائی جاتی ہے یا میٹھا کوئی کھایا جاتا ہے. بعض تو اس ڈر سے کہ کہیں تھک نہ جائیں پہلے سے کھائیں. ایک دفعہ میں کراچی سے جا رہی تھی کہیں ٹریولنگ پہ، تو ایک خاتون مجھے ڈرائیو کر کے ایئرپورٹ لے جا رہی، انہوں نے جا کے فارمیسی پہ روک دیا. میں نے کہا یہاں کیا کرنا ہے؟ کہتے میں آپ کو وہ میڈیسن ایک لے کے دینے لگی ہوں، آپ جہاز میں بیٹھتے ہی بس کھا لیں اور آپ سو جائیں. میں نے کہا مجھے نہیں سونا، یہ مہربانی آپ کی، میں نے نہیں سونا کیونکہ مجھے کچھ کرنا ہے، میں اس وقت کو استعمال کرنا چاہتی ہوں. کہتے نہیں میں تو یہی کرتی ہوں، میرا سفر بہت آرام دہ گزر. تو کچھ لوگ بیمار ہونے سے پہلے، ضرورت سے پہلے دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کیجیے، زیادہ دوائیاں بھی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. واضح. تو ریاکاری کے تین اسباب ہیں، تعریف کی خواہش، مذمت کا خوف کہ کوئی برا کہے گا، اس سے بھی پھر ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرے دنیا کی ہرس. ہم دنیا کو اتنے اچھے کام بتائیں کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کریں، ہماری عزت کریں اور ہمیں بہت کچھ دیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ خالص چیزوں کا چناؤ کریں، ہر چیز میں خالص چیز دیکھیں. پانچویں چیز ہے کہ نیت کی حفاظت کریں. چھٹی چیز ہے کہ شیطانی وسوسوں سے بچے کیونکہ شیطان یہ نیت خراب کرتا ہے. ساتویں چیز یہ ہے کہ اکیلے ہو یا سب کے سامنے ہو ایک ہی جیسا عمل کریں. نماز پڑھ رہے ہیں چاہے اکیلے پڑھ رہے ہیں چاہے سب کے سامنے ایک جیسا پڑھیں. قرآن پڑھ رہے ہیں سب کے سامنے اکیلے ایک جیسا. تو ہر عمل میں یہ دیکھنا شروع کریں, چاہے کھانا کھا رہے ہو نا اس وقت بھی کوشش یہی کریں کہ اسی طرح سب کے سامنے کھاؤں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا اطمینان آ جائے گا. ریاکاری بےچینیوں کا سبب ہوتی ہے, یہ نکلتی ہے تو سکون میں آ جاتا ہے انسان. دو عالم سے بیگانا کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر انسان بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے. آٹھویں چیز ہے نیکی چھپائیں. بعض لوگ ویسے تو نہیں اشتہار دیتے لیکن باتوں باتوں میں نیکیاں بتا دیتے ہیں اپنی. وہ آج جب میں تہجد کے لیے اٹھی نا تو اس وقت بھی مرغا اذان دے رہا تھا. میں نے سمجھا فجر ہے, کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ اور اس بات کی کیا ضرورت. اس طرح کی باتوں کو بھی سیلف چیک, خود اپنے پہ چیک رکھے کہ کیوں کر رہی ہیں. پھر یہ کہ اچھی صحبت, ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو کیا کریں ریاکاریاں نہ کریں. تو ان کو دیکھ دیکھ کے آپ کو بھی خیال آئے گا کہ یہ تو اپنے بتاتے کچھ نہیں تو ہم بھی ذرا اپنا چھپائیں کچھ. باب قول اللہ تعالی انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. ارشاد باری تعالیٰ ہے جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا کہنا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کا ایک کلمہ کن ہے اور یہاں مراد کلمات کونیہ ہیں, اللہ کی تخلیق کے وقت. اور اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہ جب چاہے لمحوں میں کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے اور کبھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا. ہمیشہ سے اس کے خزانے ہیں, ہمیشہ رہیں گے کیونکہ اس کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں. ساری زمین کے درختوں کو قلم اور سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے تو اللہ کے کلمات یعنی اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. کن کہہ کے وہ پیدا کرتا جائے گا, ایک کن کہہ کے سب کچھ پیدا کر دیا تو بہت سارے کلمات ہو تو پھر کیا کچھ پیدا ہوگا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ کلمات ختم ہی نہیں ہوتے. اسی طرح اس کا معنی ہے کہ اللہ کی صفات, اللہ کی شان یعنی اللہ کے بارے میں تعریف جو ہے اس کی صفات پر جو مبنی ہوتی, اس کی عظمت. اس کے لیے کتنے بھی کلمے ہوں, کتنی بھی سیاہیاں لے لیں, اس کی صفات لکھی نہیں جا سکتی, اس کے انعامات, اس کے اکرامات, یعنی ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. اور اللہ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی کاریگری اور اس کی عظمتیں, یہ ساری چیزیں مراد لی گئی ہیں کلمات اللہ سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی تعظیم بیان کر رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو بس کن کہنا ہے, کلمہ کہنا ہے اور وہ بھی ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. تو اس باب میں بھی امام بخاری اللہ کے قول یعنی کن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے, کن سے مخلوق پیدا ہوتی ہے نہ کہ کون خود مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ارادہ ہی کرتے, انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن, ابھی کون کہا بھی نہیں ہوتا, ارادہ ہی کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا ہے. اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے وہ چیز ہو کر رہتی ہے, اس میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قول یا امر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ بھی لی جاتی ہے نا, اعوذ بکلمات اللہ التامات. تامات کا مطلب سارے کے سارے, ہر قسم کے, ان سب کی پناہ لے کے میں ہر شر سے بچنا چاہتی ہوں. اتنی خوبصورت دعا نا, آپ کہتے ہیں وہ فلاں شادی میں گئی مجھے وہاں نظر لگ گئی, وہ فلاں آیا میرے گھر مجھے نظر لگ گئی. اگر آپ یہ کلمات پڑھ لیں نا کسی کی نظر نہیں لگے گی, آپ اللہ کی پناہ میں, ایک مضبوط قلعے میں ہیں. یہ ہمارے اذکار میں کمی ہوتی ہے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے کلمات کی پناہ لیتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پاور اور طاقت مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, اور ہم اس کا واسطہ دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یعنی اپنی حفاظت چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی شر کو کن کہہ کے ختم کر سکتا ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا بھی واسطہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کی صفات کا بھی واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں مطلب کوئی نہیں پتا ہوتا, بس کہہ دیتے ہیں کلمات. کیا مطلب ہے کلمات کا, یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. سمجھ آئیے کچھ کیا ہے کلمات. اب آئندہ جب شام کو یہ دعا پڑھیں گے, پڑھتے ہیں شام کو, یہ تین دفعہ پڑھتے ہیں نا, اور پھر الہدا اندر داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں, یا آتے ہوئے پڑھا کریے. نہ سوچا کریں کہ یہ جگہ بس امن والی ہے, قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے. شیطان ہر جگہ ہوتا ہے. تو جب بھی کسی منزل پر اتریں, کسی جہاز میں بیٹھیں, کسی گاڑی میں بیٹھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما, اور جب کلمات اللہ التامات کہیں تو یہ ساری باتیں یاد رکھیں کہ بس اب میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ہر وقت خوف سوار رہتے ہیں ہمارے سر پہ, جس کی وجہ سے ہم امن میں کسی وقت نہیں ہوتے. جب اللہ کی پناہ لے لیا تو بس جو اللہ چاہے گا کرے گا, اب تو معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ کو واسطہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تو قوتوں والا ہے, طاقتوں والا ہے, تیری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ہمیں بھی لوگوں کے شر اور شیطانوں سے اور اپنے غضب اور غصے سے پناہ عطا فرما, ہمیں بچا لے, ہم کمزور ہیں. وہ کتنا سیکیور ہو جاتا ہے. اس کو فیل کریں. تو کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، اس کی طاقتیں بھی ہیں، اور ہمیں حکم بھی دیا گیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارو. اس لیے ہم کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو یہ صفات کا واسطہ دے کے دراصل ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تیرے ہی غضب سے، تیرے غصے سے، تیرے بندوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور ہر طرح کے شر سے جس کو میں جانتی ہوں جس کو میں نہیں بھی جانتی. کچھ شر تو ہم جانتے ہیں نا، تو اس سے ہم ڈرتے ہیں تو پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. کتنے ہی تو ان نون شر ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں، اللہ کو پتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد لینی چاہیے نا. تو دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، آنے والی مصیبت اور گزرنے والی پر، جو ہو چکا اس سے بھی نکلنے کے لیے اور جو آ رہی ہے اس سے بھی بچنے کے لیے. تو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں. کریں گی؟ اللہ والیاں بن جائیں. اللہ والیاں وہ نہیں ہوتی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو اللہ والیاں نظر آتی ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرتی ہیں لیکن اللہ کی حدود میں رہ کے. ایسا لباس نہیں پہنتی جو اللہ کو ناراض کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ کلمات مخلوق نہیں ہے، اس لیے کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم غیر اللہ کی مدد لے رہے ہیں، کہ اللہ کے کلمات کی پناہ لے رہے ہیں تو شاید وہ اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ کبھی کبھی دل میں خیال بھی آتا ہے نا کہ اچھا کلمات کی پناہ لے رہی ہوں، اللہ کی نہیں لینی. تو کلمات اللہ، کلام اللہ ہی کا ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ باریک نقطے سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا؟ تو امام بخاری کا شکریہ ادا کر دیں کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس کتاب میں رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہ جان سکیں. کیا یہ باتیں سب کو معلوم ہیں؟ تو رب زدنی علما، اللہ سے ایسا علم مانگے جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہو، ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ آئے، ہماری زندگی میں امن ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام بھی ہر عیب نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمات سے بھی آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہٰذا ان کے ذریعے پناہ چاہیں، اور گھبراہٹ کے وقت اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات کی پناہ لیں. آپ کو کبھی کوئی برا خواب آیا؟ جی، تو پھر اس وقت پڑھا کریں اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ، تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے. اسی طرح بچوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیا کریں، ان پہ دم کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پہ کیا دم کرتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، بس محفوظ کر دیے بچے، کسی کی نظر نہیں لگتی، اب کسی چیز کا نقصان نہیں ہوتا. خولہ بنت حکیم کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی بھی منزل پہ اترا اور اس نے یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ سے اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ طلب کرتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اس شخص کو اس منزل سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، امن میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو کتنا خوبصورت ہے یہ دین جو ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. چلیے آج کے لیے اتنے کافی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.